زندگی میری پابند سنت رہے. ہمارے حضرت شیخ العرب ولاجہ معرف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, اور ان اشعار میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے دو زبردست دولتیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں. پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو اساس ہے, بنیاد ہے, اور یہی سب کچھ ہے, یہی مقصود ہے. اور دوسری چیز سنت کی پابندی, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. جس میں محبت ہوگی وہ سنت کو اختیار کرے گا, جو سنت کو اختیار کرے گا اسی میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی, وہی اللہ کا محبوب بنے گا, اللہ اس سے محبت کرے گا. اور ضروری ہے اس کے لیے کہ گناہوں سے حفاظت کرے, کیونکہ سب سے بڑی سنت تقویٰ ہے. سب کا سب مقصود ہماری زندگی کا اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا مطلوب ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے. اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ لرزنے لگے, کانپنے لگے, تھر تھر چارپائی سے لگ جائے, مایوس ہو جائے, یہ خوف مطلوب نہیں ہے. یہ خوف شیطانیت ہے, شیطان کا پیدا کیا ہوا خوف ہے. خوف اتنا مطلوب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے, گناہوں سے بچ جائے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میں جہاں بھی رہوں, جس جیسا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں, جس جیسا میں رہوں, میرا تقویٰ میں شاہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ماحول میں بھی ہم رہیں, مسجد میں ہوں, شیخ کے پاس ہوں, یا اپنے دفتر میں ہوں, یا اپنے گھروں میں ہوں, ہوائی جہاز میں ہوں, عمرہ کرنے جا رہے ہوں, واپس آ رہے ہوں, حج کرنے جا رہے ہوں, واپس آ رہے ہوں, جس فضا میں, جس ماحول میں رہیں, باخدا رہیں, تقوی سلامت رہے، مخلوق کا خوف نہ ہو، مخلوق سے متاثر نہ ہو بلکہ مخلوق کو متاثر کر دے۔ شیخ کی صحبت کا فیض یہ ہے، جو آدمی فیض یافتہ ہوتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، ایک صحبت یافتہ ہوتا ہے، ایک فیض یافتہ ہوتا ہے۔ صحبت یافتہ بہت لوگ ہوتے ہیں، فیض یافتہ وہ ہوتا ہے جو ہر دم باخدا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی حضوری اس کو حاصل رہتی ہے۔ جتنا باخدا وہ مسجد میں ہوتا ہے، شیخ کے پاس ہوتا ہے، تقویٰ کے بڑے بڑے دعوے ہیں شیخ کے پاس، لیکن باہر نکلتے ہی گھڑی میں اولیاء، گھڑی میں بھوت۔ وہ تو وہیں کی بات تھی، وہیں رہ گئی، شیخ کے پاس کہا تھا وہاں وہیں رہ گیا، یہ کوئی صدق سے تھوڑی کہا تھا، یہ تو بس وہیں کی باتیں ہیں۔ اب بھلا اس ماحول میں ہم اس طرح کیسے رہ سکتے ہیں جو شیخ کی تعلیمات ہیں، جو اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں، ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارا گھر ہے، یہ تو ہمارا ماحول ہے، رشتہ دار ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے۔ نہیں، بلکہ فیض یافتہ وہ ہے جو جتنا باخدا مسجد میں ہے، جتنا باخدا شیخ کے پاس ہے، شیخ کی صحبت میں ہے، اتنا ہی باخدا اپنے گھر میں بھی ہے، اتنا ہی باخدا مارکیٹ میں بھی ہے، اتنا ہی باخدا وہ دفتر میں بھی ہے، اتنا ہی باخدا وہ تقریبات میں بھی ہے، رشتے داروں کے میل جول میں بھی ہے۔ تو فیض یافتہ وہ ہے جو ماحول سے، مخلوق سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ مخلوق اور ماحول کو متاثر کر دیتا ہے، یہ ہے فیض یافتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرشدین کا فیض یافتہ بنائے۔ میں جہاں بھی رہوں، جس جزا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے پڑ جاتے ہیں کہ دنیا سے نفرت، سمجھتے ہیں کہ والدین سے بھی نفرت کرو، بیوی بچوں سے بھی نفرت کرو، دوستوں سے بھی نفرت کرو، مال سے بھی نفرت کرو، ایسا نہیں ہے۔ رشتے داروں سے بھی نفرت کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے، اپنے اندر یہ نعمت پیدا کرنی ہے کہ جس سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں، جس سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں۔ اور دنیا وہ ہے، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا بیوی بچے کا نام نہیں، دنیا مال و دولت کا نام نہیں، عیش و عشرت کا نام نہیں، گھر بار کاروبار کا نام نہیں، دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ بس غفلت سے نفرت رہے، یہ مراد ہے۔ اب اگر بیوی سے محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوگی۔ شیخ سے محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوگی۔ فرمایا کہ جو محبت بالحق ہوتی ہے وہ للحق ہوتی ہے۔ بچے کو دیکھا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یا اللہ یہ نیک اولاد آپ نے دی۔ بیوی نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، پردے دار ہے، تقویٰ والی ہے، اور زبان کی حفاظت والی ہے، اور پاک دامن ہے۔ اس کو دیکھ کر پڑھا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یا اللہ آپ نے نیک بیوی عطا فرمائی، کتنی بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں مجھے محبوب ہیں دنیا میں، ایک تو نیک عورت، اور ایک خوشبو، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نعمت دیکھی ہے اس پر پہلی نظر اللہ پر جائے۔ بیوی کو دیکھا گویا لیلا کو دیکھا، لیکن لیلا کو دیکھنے سے پہلے مولا پر نظر کرو کہ یہ میرے مولا کی دی ہوئی ہے، میرے مولا کے دستے فضل سے، دستے کرم سے مجھے عطا ہوئی ہے۔ بس یہ سب اللہ ہی کی محبت ہے، ان سے محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان سے محبت کرنا اللہ ہی کی محبت ہے، ان سے نفرت تو ہی کرنی ہے، والدین سے، بچوں سے، بیوی سے خوب محبت کرو. ہمارے دین نے محبت کرنا سکھایا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اولاد سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت دو اولاد کو کہ تمہارے بعد وہ آنسوں سے رویا کرے تم کو یاد کر کے. اتنی محبت دو، یہ نہ ہو کہ وہ نفرت سے یاد کرے، ٹھگائی لگا دی، پٹائی لگا دی اور ڈانٹ ڈپٹ تو کہے گا کہ اچھا ہوا ابا رخصت ہوئے، اب آزادی سے دنیا گزاریں گے، زندگی گزاریں گے. نہیں، اس کو اتنی محبت دو لیکن شرعی حدود میں. شرعی حدود میں محبت. ہم لوگ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں. حکیم الامت رحمہ اللہ نے قصہ حیسور لڑکے کا لکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں جب سفر پہ اللہ کے حکم سے جا رہے تھے اور ایک جگہ پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو، چھوٹے بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور جب ان دونوں میں فراق ہوا تین مرتبہ کے بعد کہ آدھا فراق و بینی و بینک، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے جامع تھے تو وہ کیسے ایسی باتیں خرق عادت برداشت کر لیتے، خلاف شریعت برداشت کر لیتے. وہ بولے بغیر نبی جو ہے وہ غلط پر، نافرمانی پر خاموش نہیں رہ سکتا، سکوت نہیں کر سکتا. تو فوراً بول اٹھتے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا. اگرچہ وہ علم جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا اللہ تعالیٰ نے انہی کو دیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو، اور اسی مقصد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہوئے تھے کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ ان کو بھی حاصل ہو جائے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا اور ان کو علم لدنی حاصل تھا، ان سے کچھ تقوینی کام اللہ تعالیٰ لیتے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے. بہرحال جب اس لڑکے کو قتل کر دیا تو اس کی وجہ یہ بتلائی کہ اس کے والدین نیکوکار تھے اور یہ بچہ بڑے ہو کر نافرمان نکلتا اور اس کی محبت میں اس کے والدین بھی بگڑ جاتے ہیں. اس کی محبت میں اس کے والدین جو کہ نیکوکار تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے، اولاد کی محبت میں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ اولاد کی محبت میں شریعت کی حدود نہیں دیکھتے کہ بھائی اسمارٹ فون، چھوٹا بچہ ہے اسمارٹ فون ہاتھ میں دے دیا، چلو کھیل لے گا، تھوڑی دیر کو خوش ہو لے گا، کارٹون دیکھ لے گا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے. یہی بچہ جب کارٹون اس کی بنیادوں کے اندر پڑ جائے گا اور یہ کافروں کی جو کلچر ہے وہ اس کی بنیاد میں ہے، بیج میں پڑ جائے گی. بیج میں فرمایا کہ جیسا بیج ویسا شجر، جیسی اصل ویسی نسل. تو جیسے تم اصل ڈالو گے اس میں، جیسا کھاد پانی ڈالو گے پھر ویسا ہی تمہیں پھل ملے گا. تو بچوں کو اولاد کی محبت میں والدین خود بگڑ جاتے ہیں. تو یہ اس لڑکے کی کہانی ہے کہ کیوں قتل کیا، اللہ تعالیٰ کو کیسی رحمت آئی اپنے نیک بندوں پر. نیکی کا یہ انجام، بزرگی کا یہ انجام، یہ انعام ملا اس بچے کو، تو قتل کروا دیا کہ اس کی وجہ سے نیک، اپنے نیک بندوں کے بگڑنے کا ان کو معلوم تھا، علم تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی جگہ انہی والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائی. اور حکیم الامت نے بہشتی زیور میں لکھا ہے نیک بیویوں کے قصے میں کہ اس لڑکی سے 70 پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اس کی اولاد میں 70 پیغمبر ہوئے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے کام. تو اولاد کی محبت میں بعض اوقات والدین بھی بگڑ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ تل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. شرعی حدود میں رہنا چاہیے، پھر اولاد سے خوب محبت کرو، اس کو اچھا کھلاؤ پلاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے، اور اگر وہ علم دین حاصل کر رہا ہے پھر تو سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس کو خوب اور زیادہ محبت دو، اور زیادہ اس کے ساتھ پیار اور محبت اور اس کا اکرام کا معاملہ کرو. تو یہ دنیا نام ہے غفلت خداوندی کا، اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام دنیا ہے. اور جو چیز اللہ سے غافل نہ کرے، اب جیسے بیوی کو دیکھ کے پہلے اللہ یاد آ گیا تو یہ غافل کر دینے والی چیز نہیں ہے. اور بیوی سے باتیں کر رہے ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہیں جو کہ سنت ہے، تو اس دوران اذان ہو گئی، اب فوراً نماز کو چلے گئے ہیں، تو یہ محبت للہی ہے، غلبہ محبت الہیہ ہے، اور یہی محبت جو ہے مطلوب ہے، مقصود ہے. سمجھ آ گئی کہ دنیا سے، دنیا کا مطلب ہے اللہ سے غفلت، اور نفرت اسی دنیا سے مطلوب ہے جو اللہ سے غافل کر دیں، باقی سب کچھ اللہ کی محبت میں شمار ہوگا. ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے میرے دل میں تیرا در ہے الفت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے دنیا الفت خدا تعالیٰ سے جونا الفت ہمارے حضرت فرماتے تھے الفت نکلا ہے الفی سے الفت الفی جوڑ دیتی ہے محبت کا اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے الفی جو ہے یہ الفت سے نکلی ہے الفی جوڑنے والی چیز اور الفت اللہ تعالیٰ کی وہ بے نقص ہوتی ہے الفی تو لگاؤ تو جوڑ کا نشان باقی رہتا ہے ممکن نہیں ہے کہ کتنی بھی صفائی سے لگا لو لیکن غور کرو تو اس کا نشان باقی رہتا ہے لیکن خدا تعالیٰ سے جو جڑ جاتا ہے اس کا نشان بھی نہیں رہتا ایسا جڑ جاتا ہے تو یہ دنیا الفت کیا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی مخلوقات میں تارے کیسے بنائے یہاں دنیا والے اس کو قندیل سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی لالٹین سی چمک رہی ہے لیکن قریب اگر کوئی پہنچ جائے تو معلوم ہوگا سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دنیا سے ہزاروں ہزاروں گنا بڑے ایک ایک ستارہ ہزاروں گنا بڑا ہے سورج ہی کو کہتے ہیں کہ سورج جو ہے زمین سے معلوم نہیں 18 گنا بڑا ہے کتنا بڑا گنا ہے اب یاد نہیں پرانی سائنس پڑھی ہوئی ہے 18 گنا یا شاید اس سے بھی زیادہ سورج بڑا ہے تو جب سورج اتنا بڑا ہے اور سورج سے کئی کئی گنا بڑے اور ستارے ہیں اور یہ جو کائنات ہے ہماری یہ کائنات کہلاتی ہے سولر سسٹم کیا نظام شمسی اردو میں اس کو کہتے ہیں نظام شمسی اور سورج اس کا بڑا تارا ہے اور اس میں کئی سیارے ہیں کئی چاند ہیں ایک ایک سیارے کے کئی کئی چاند ہیں یہ تو ایک نظام شمسی کا ہوا اور ایک ستارہ اور ایک سیارہ ایک ایک سے کئی کئی ہزار لاکھ میل کی دوری کے فاصلے پر ہے خود سورج زمین سے 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے 30,00,000 میل کلومیٹر میں اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیوں انجینئر کلومیٹر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے 9,30,00,000 میل دور تو یہ تو ایسے ہی ہونک بنے بیٹھے رہیں گے کیونکہ میڈیکل بھی انہوں نے صرف انگریزی کتاب پڑھ کے سیکھی ہے تو ان کو کیا پتا ہے جغرافیہ کا تو پھر یہ ایک نظام شمسی ہے کائنات کا ایسے کروڑوں کروڑوں نظام ہیں کائناتیں ہیں اس زمین و آسمان کے درمیان معلوم نہیں ان گنت کائناتیں ہیں ان گنت سسٹم ہے یونیورس جسے کہتے ہیں اور ان کے اندر معلوم نہیں کتنے کتنے ستارے ہیں کروڑہ ستارے بعض ستارے سائنسدان کہتے ہیں کہ آج تک ان کی روشنی زمین پہ نہیں پہنچی جبکہ زمین روشنی کی رفتار بجلی کی رفتار 1,86,00,000 میل فی سیکنڈ اب سوچو اس سے فاصلہ کتنا ہوگا ستاروں کا کوئی لگا بھی نہیں سکتا ہے اس کو کوئی لگا نہیں سکتا اور لگانے کا فائدہ بھی کیا ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیسی یہ کائنات بنائی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر ستارہ اور سیارہ اور زمین اور چاند اور سورج بغیر کسی ستون کے اللہ تعالیٰ نے معلق کیے ہوئے ہوا میں ارض و سما کیسے ہیں معلق نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی تھم سارا عالم ہے بے کالم واہ رے میرے رب العالم ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ نے اس کو نظم کی حضرت کے ملفوظ کو تو یہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض اور وہ کیا ہے آگے اس کا ہاں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ آپ نے یہ یوں ہی فضول نہیں پیدا کیا، یہ سائنسدان تو کہتے ہیں یہ سب چیز اپنے آپ ہی پیدا ہو گئی، ایک بگ بینگ ہوا تھا، ایک زوردار دھماکہ. ابے کمبختوں، یہ دھماکہ کس چیز میں ہوا تھا یہ تو بتاؤ. دھماکہ ہو، دھماکے بھی قبل کے لیے بھی تو کوئی میٹر ہونا چاہیے، کسی چیز میں دھماکہ ہو وہ کس نے پیدا کیا؟ چلو یہی بتا دو. دھماکہ ہوا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے پیدا کیا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں. لیکن پیدا تو اللہ ہی نے کیا، اگر دھماکے سے بھی پیدا ہوئی تو دھماکہ کس نے کیا اس میں، اور دھماکے کی طاقت اس میں کس نے رکھی، اور وہ چیز جس میں دھماکہ وہ کیا چیز تھی، وہ کس نے پیدا کیا؟ ان کمبختوں کو یہ عقل ہی نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں تو ان کو خوب خبریں ہیں، خوب علمیات ہیں، اور جبکہ ہمارے مسلمان نادان جہالت کے تحکر، اللہ تعالیٰ ہماری جہالت کو دور کرے کہ ان کافروں کی زندگی کو، چمک دمک کو اور ان کی ترقی کو حیرت اور حسرت سے دیکھتے ہیں، حیرت سے دیکھتے ہیں، لالچ سے دیکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک فی الحیات الدنیا، نہیں نہیں، ایک اور آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو ان کی زندگیاں، یہ خوشحالی سے چلنا پھرنا، ان کی سائنسی ترقی، ان کی خوشحالی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ تھوڑا مزہ ہے، اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. تو یہ آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. تو پھر جو ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ ہے آیت. کیا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹتے ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا یہ کہ الذین، ان کی خاصیت یہ ہے کہ مخلوق خدا میں بھی غور کرتے ہیں کہ اللہ کتنی عظیم و شان ذات ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات کس طرح پیدا فرمائی. تو اور حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ذکر برائے خالق، فکر برائے مخلوق. ذکر برائے خالق، اللہ یاد کے لیے، اللہ فکر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کیسے پیدا ہوئے، اللہ نے کیسے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے. اللہ کی مخلوق میں غور کرنا ہے، اللہ میں غور نہیں کرنا. تو ذکر برائے خالق اور فکر برائے مخلوق، تفکر برائے مخلوق کہ اللہ نے یہ سب چیزیں کیسے پیدا کی ہیں. تو وہ لوگ خاص ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیسے؟ ایک یاد تو یہ ہے کہ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور کئی کئی ہزار مرتبہ کر رہے ہیں بعض لوگ، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے اصل یاد کیا ہے. اصل یاد یہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ کا حکم یاد رہے، یہ ہے اصلی ذکر. ہر موقع پر، ہر نافرمانی کے موقع پر فوراً قدم رک جائے کہ نہیں، یہ میرے اللہ نے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کل مطیعن فہو ذاکر، جو اللہ کا مطیع ہے وہ ذاکر ہے. ہر وقت اس کو یاد ہے کہ میرا اب یہ قدم جو اٹھنے والا ہے، میری یہ زبان جو ہلنے والی ہے، میری جو آنکھ اٹھنے والی ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ اصلی ذاکر. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ ان کی دنیا الفت یہ ہے اللہ والوں کی. الذین کیا بتایا تھا جی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم، وہ کبھی بھولتے نہیں اپنے اللہ کو. تیری یاد میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. ہر دم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کبھی دل سے، کبھی زبان سے، کبھی دل سے، کبھی زبان سے، کبھی صبر سے، کبھی شکر سے، اور ہر دم سنت کے مطابق وہ کام کرتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا. اگر حسین بننا ہے، حسن اسلام چاہیے ہے، تو اس حسین نمونے کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ ہے راستہ اللہ کا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا الفت، ہمیں اپنی الفت سے مالا مال کرے، اور ہماری دنیا الفت کو سلامت رکھے. یہ ہے دنیا الفت. یہ دنیا الفت نہیں ہے کہ کروڑوں کا بیلنس ہو گیا، کروڑوں کے جو ہے گاڑیاں کھڑی ہو گئیں، 2000 گز کا بنگلہ بن گیا، اور بڑی عیش و عشرت بظاہر دکھائی دے رہی ہے، بڑی بھائی ماشاءاللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال دولت آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، بالکل اطمینان سے ہو جاتے ہیں کہ ضرور اللہ ہم سے راضی ہیں. ارے بھائی یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. تو دنیائے الفت اللہ کی یاد ہے. اے اللہ کہ میں میرا دل کبھی بھی آپ سے غافل نہ ہو، میری زبان آپ کے ذکر سے غافل نہ ہو، میرے اعمال آپ کے ذکر سے غافل نہ ہو، میرا قدم آپ کی شریعت کے خلاف نہ اٹھے، میرا قدم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ اٹھے. یہ ہے دنیائے الفت. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گردا مت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گردا مت رہے. بس میرے عجیب لفظ ہے محبت کا درد. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت. کہ محبت وہ چیز ہے جیسے ایک کانٹا چب جاتا ہے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تو یہ محبت کا کانٹا ہمارے دل میں چب جائے، بس یہ ہے محبت. کہ ہر وقت اللہ کی محبت میں بے چین رہے. حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی رہو دنیا میں لیکن اللہ کی محبت میں بے چین رہو، اللہ کی محبت میں بے چین رہو. اور یہ درد کیسا ہے، ہسپتال پہنچانے والا نہیں ہے، یہ درد وہ ہے کہ جب بادشاہوں کو اس کی لذت کا علم ہو جائے تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تلواریں لے کر اس کو لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے ہیں، مگر یہ درد محبت تلواروں سے نہیں ملتا، کسی اللہ والے باخدا کے قدموں میں اپنے کو مٹانے سے ملتا ہے، فنا کرنے سے ملتا ہے. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، اللہ کے ولی ہو جاؤ گے، اللہ کی خلت یعنی خاص دوستی اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو جائے گی. جب تک کہ کسی مرشد کے سے تعلق کر کے اپنے کو مٹائے گا نہیں، فنا نہیں ہوگا، اپنی انا کو فنا نہیں کرے گا، اپنی رائے کو فنا نہیں کرے گا، اپنے اصلاح اخلاق نہیں کرے گا، اللہ کی خاص دوستی سے وہ محروم رہے گا. میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. روز و شب قلب اقصر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری یہ دعا، میرے مولا میری اس سے سب کو یہ جتنی دعائیں ہمارے حضرت نے مانگی ہیں اللہ ہم سب کے لیے قبول فرمائے. اپنا درد محبت, درد نسبت, تعلق خاص, اپنا خاص نسبت ہم سب کو نسبت اقوا نصیب فرمائے. اب تھوڑی سی بات, چونکہ خواتین کا بھی آنا ہوتا ہے آج کے دن, تو اس حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں عموماً عورت کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو محکوم تو بنایا ہے, مرد کو حاکم بنایا ہے, لیکن افضلیت کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے عورتیں مرد کے برابر نہیں بلکہ مردوں سے بڑھ بھی سکتی ہیں. تقوی اختیار کرنے سے مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہیں. ہاں, مرد حاکم تو ہے اور بے شک عورت ناقصات العقل ہے, لیکن بہت سی خواتین مردوں سے بھی آگے نکل گئیں تقوی میں, ورع میں, عبادت میں, اللہ کے راستے میں, اللہ کی محبت حاصل کرنے میں. تو اس میں جو ہے عورتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعضکم من بعض, تم ایک جیسے ہو. اس معاملے میں جو زیادہ تقوی اختیار کرے گا وہی اسی کو زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور اپنا قرب عطا فرمائیں گے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع اجر انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. صحیح ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول فرمائیں. اس سے پہلے دعاؤں کا ایک لمبا طویل مضمون ہے کہ جو نیک عورتیں ہیں اور اللہ کے راستے میں انہوں نے تکلیف اٹھائی, ہجرت کی, ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے, انہوں نے بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ان کی دعائیں. اور کیوں قبول کر لی؟ انی لا اضیع عمل عامل, ہے نا, انی لا اضیع, کسی کا عمل میں ضائع نہیں کرتا, اس لیے میں نے قبول کر لی کہ کسی کا عمل میں ضائع نہیں کرتا. اور فرمایا کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, بعضکم من بعض, تم سب ایک جیسے ہو میرے لیے. جو آگے بڑھے گا دین میں اس کو میں زیادہ اجر و ثواب دوں گا. لہذا ہم لوگوں کے معاشرے میں جو عورتوں کو مقام نہیں دیا جاتا, درجہ نہیں دیا جاتا, یہ بڑی حماقت ہے. ہاں, ان کا درجہ اور مرد سے یوں کم ہے کہ جیسے جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں میں عورتوں کو پیچھے رکھنے کا حکم فرمایا, مثلا جو ہے ان کو مرد کے آگے نماز نہیں پڑھنی, امامت نہیں کر سکتی, اسی طرح سے اور بعض چیزیں ہیں, بعض امور ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیچھے رکھا ہے, مرد کو آگے رکھا ہے. تو اس میں تو کمی بیشی جائز نہیں ہے, لیکن تقویٰ میں, ورع میں, دین میں عورتیں جتنا چاہے ترقی کر سکتی ہیں, جتنی چاہے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر سکتی ہیں, اللہ کے ہاں ان کا قرب بڑھ جائے گا, مردوں سے بھی وہ آگے نکل سکتی ہیں. اور یہی دوڑ ہے, اسی کو اللہ نے فرمایا, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وجنت عرضها السماوات والارض, اور اس جنت کی طرف جس کا جو ہے وہ چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان ہے. اب کتنی چوڑائی ہے یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے جلدی کرو, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اس میں کوئی تخصیص مرد و عورت کی نہیں ہے کہ مرد سے عورت آگے نہیں بڑھ سکتی. دین کے معاملے میں, تقویٰ کے معاملے میں عورت مرد سے کہیں آگے بڑھ سکتی ہے. بہت سی عورتیں, مثلا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرعون کی بیوی, مرد تو ان کا بادشاہ بھی تھا, خاوند اور ظالم اور سرکش تھا بادشاہ, اللہ کا سخت نافرمان تھا, لیکن وہ ایمان لے آئیں اور ان کا درجہ کیا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مرد تو کامل ہو جاتے ہیں لیکن عورتیں کامل نہ ہوئیں سوا حضرت مریم علیہ السلام کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ پچھلی امم کے متعلق ہے, ورنہ تو جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بھی. تو لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام کاملین میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوں تو مرد ہی کامل ہوتے ہیں, عورتیں کامل نہیں ہوتی, لیکن ان میں یہ عورتیں کامل ہیں. تو یہ مقام ہو ان کے تقویٰ کی وجہ سے, ان کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے, کہ فرعون نے ان پر کیسے کیسے مظالم کیے لیکن ایمان نہیں چھوڑا اور تکلیف کی حالت ہی میں دنیا سے وہ رخصت ہوئیں. اسی طرح سے فرعون کی بیٹی تھی, اس کی ایک خواص کنیز تھی جو اس کی خود خدمت کیا کرتی تھی. سب واقعات بہشتی زیور میں لکھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ میں یہ واقعات صبح کی مجلس میں پڑھ کر سنا بھی چکا ہوں اور ابھی دوبارہ انشاءاللہ یہ آنے والے ہیں, کیونکہ ہم نے بہشتی زیور دوبارہ شروع کر دیا صبح پڑھنا اور تمام سامعین یا سامعات کی اصرار پر شروع کیا ہے. میرا دل تھا کہ میں کچھ اور پڑھوں لیکن تمام سامعات ماشاءاللہ, مجھے خوشی ہے کیونکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بہشتی زیور کا خوب مطالعہ کیا کرو, اس سے تو اچھا خاصا آدمی مفتی بن جاتا ہے, مسائل کا بھی علم ہو جاتا ہے, فضائل کا بھی علم ہو جاتا ہے, بہت اس سے ترقی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. اور ہمارے حضرت ضرور فرمایا کرتے تھے کہ مسائل کو خوب سیکھنا چاہیے کیونکہ مسائل ہی پر نجات ہے, نجات کا دار و مدار ہے, محض فضائل پر نہیں ہے. فضائل سے تو علم کا اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے لیکن اگر عمل خلاف سنت ہوگا تو قبول کہاں ہوگا. اس لیے مسائل کو سیکھنا چاہیے, خواتین کو مسائل اور علم دین خوب سیکھنا چاہیے. اور اکثر ہماری یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا, عورتوں کو کمتر درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہی عورتیں ہماری نسلوں کی نگران ہیں, نگہبان ہیں, اور یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں. تمام اولاد کی سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں ہوتی ہے. اگر ماں کے اصلاح ہو گئی, ماں کے اخلاق اچھے ہو گئے, ماں کو مسائل معلوم ہو گئے, علم دین سے بہرور ہو گئی, تو اس کی اولاد بھی نیک نکلے گی. تو بہرحال وہ فرعون کی بیٹی تھی, اس کی ایک خواص کنیز تھی, تو وہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی. تو ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی چوٹی کر رہی تھی, مالش وغیرہ کر رہی تھی, کنگھی گر پڑی. جب گر پڑی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھائی, اس طرح اس کے ایمان کا راز کھل گیا. اور فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کس کا نام لیا ہے تو نے؟ اس نے کہا اس کا نام لیا ہے جس نے تجھ کو, تیرے باپ کو, مجھ کو, سب کو پیدا کیا. وہ دوڑی ہوئی گئی, وہ تو سمجھتی تھی کہ فرعون میرا باپ ہی خدا ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ تھا. فرعون کو جا کے بتلایا, فرعون انتہائی غضبناک ہوا اور اس عورت کو بڑی دھمکیاں نہیں, لیکن وہ نہ مانی, اسے ایمان نہیں چھوڑا. دیکھو کہ عورتوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں ایمان کی خاطر, اور آج ہم ذرا سی رزق میں تنگی ہو جائے, ذرا سی جو ہے آسائش میں آرائش میں کمی ہو جائے, ذرا ذرا سی بات پر لڑنے لگ جاتے ہیں, اور ذرا ذرا سی بات پر شوہروں کو, خاوندوں کو ناراض کرتے ہیں اور ان کا موڈ خراب کر دیتے ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں, اور دوسروں کو دیکھو وہ ایسا کر رہے ہیں, وہ ایسا کر رہے ہیں. اور عموماً حکیم الامت نے لکھا ہے کہ رشوتوں پر مجبور کرنے والی یہ عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے چڑ چڑ کرتی رہتی ہیں, کٹ کٹ کرتی رہتی ہیں, یہ نہیں وہ نہیں, ہمیں یہ لا کے دو, ہمیں یہ لا کے دو, بے جا فرمائش ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ خاوند پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے, حرام راستوں کو اختیار کرتا ہے. بہرحال جب فرعون بہت غضبناک ہو گیا تو پھر اس نے اس کو دھمکیاں دی, پھر بھی وہ نہیں مانی, اور پھر جو ہے اس کو اس کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑی اور اوپر انگارے ڈال دیے جلتے ہوئے, پھر بھی جو ہے انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. توحید جب گھر میں کر, گھر دل میں کر لیتی ہے پھر واپس نہیں ہوتی, اس کی خاصیت ہے توحید کی. جس دل میں توحید داخل ہو جاتی ہے وہ پھر کبھی بھی مرتد نہیں ہوتا. تو پھر فرعون نے ایک اور گھناؤنا جرم کیا کہ اس کے بیٹے کو اس کی گود سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ لڑکا چھوٹا سا آگ میں بولا کہ اے ماں صبر کیجیے اور ایمان نہ چھوڑیو. یہاں تک کہ فرعون نے اس کنیز کو بھی آگ میں ڈال دیا, لیکن دیکھو کہ آگ میں جانے کے باوجود بھی ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ اللہ کے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے. تو اتنی تکلیفیں عورتیں بھی اٹھا چکی ہیں, بعض مرد پھسڈی ہو جاتے ہیں, لیکن خواتین نے ایسی ہمت کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا مضبوط ایمان رکھا کہ جان کو بھی انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا. تو یہ تو تکالیف کا معاملہ ہے. اور جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں ایک قصہ کی ملمت نے لکھا ہے نیکی اور بزرگی کا. ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ حیسور لڑکے کے والدین نیک تھے اور ان کے اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا, تو یہ نیکی اور بزرگی کا ان کو انعام ملا کہ اللہ نے اس کے بدلے ان کو لڑکی عطا کی. ظاہر ہے کہ دیکھیں عورتیں جو ہیں انہی سے اولاد ہوتی ہیں, تو اگر ماں باپ نیک ہوں اپنے آپ کو نیک بنائیں, بزرگی اختیار کریں, تقوی اختیار کریں, تو اس کا فائدہ اولاد کو ہی نہیں ہوتا بلکہ نسل در نسل چلتا ہے, نسل در نسل اولاد کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے اور انہی نیک ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یہ نیکی کا انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کو جلت والا نے بھی بیان فرمایا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب سفر ہوا تو ایک بستی میں گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانی نہیں کی, کھانے پینے کو بھی نہیں دیا. وہاں دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے, حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا دیا. تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو آپ تو ان سے کچھ وہ لے لیتے اجرت دیوار بنانے کی, آپ کیسے آدمی ہیں جنہوں نے آپ کو کھانے پینے کو نہیں دیا ان کی آپ دیوار بنا رہے ہیں. تو پھر اس اعتراض کے بعد ان کی جو ہے وہ صحبت بھی ختم ہو گئی. اور پھر انہوں نے وجہ اس بات کی یہ بتائی کہ اس لڑکے کے والدین بہت نیک تھے اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس دیوار کے نیچے انہوں نے جو خزانہ دفن کیا اس لڑکے کو مل جائے. تو فرمایا کہ یہ جو ماں باپ کی نیکی تھی یہ ساتویں پشت کے ماں باپ تھے جو نیک اور بزرگی والے تھے, اور ایک روایت میں دسویں پشت کے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نیکی اور بزرگی کا انعام اولادوں کو بھی دیتے ہیں, نسلوں کو بھی دیتے ہیں. تو ایک تو قصہ یہ ہوا. اور اسی طرح سے عورتوں نے اپنی اولاد یعنی ماؤں نے اپنی اولاد کو کس طرح کیا سکھلایا ہے, جو نیک اور عقل مند اور سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں وہ خود بھی دین سیکھتی ہیں, دین کی قدر بھی کرتی ہیں اور اپنی اولادوں کو دین سکھانے کا اہتمام کرتی ہیں. تو امام ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں جن کا قصہ حضرت حکیم الامت نے بہشتی زیور میں بیان فرمایا ہے کہ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے, اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے شاگرد امام مالک رحمہ اللہ ہوئے, ان کے شاگرد حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہوئے, اتنے بڑے اللہ والے اور بزرگ شخصیت تھی. تو فرمایا کہ ان کے والد جو تھے ان کا نام فروخ تھا اور بنو امیہ کے سلطنت میں وہ جنگوں پر یہ متعین تھے, اور ایک مرتبہ یہ جنگ پہ بھیجے گئے تو 27 برس بعد واپس آئے, 27 برس بعد, اور جاتے وقت انہوں نے 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کو دے دی اور ان کو کہا کہ ان کو سنبھال کر رکھنا اور خرچ کرنا 30,000 اشرفیاں. اور ان کے پیٹ میں ابھی یہ امام ربیعۃ الرائے ابھی حمل میں تھے, اس زمانے میں وہ چلے گئے اور پھر 27 برس کے بعد واپس آئے. تو ظاہر ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا, جب انہوں نے دیکھا بچے کو اس سے ملے اور نماز کا وقت ہوا مسجد میں گئے تو بچے کا معمول تھا جو بہت ہی نوعمری تھا 20-22 برس کا بچہ تھا, تو نماز کے بعد دیکھا کہ وہ بچہ حدیث شریف کا درس دے رہا ہے, دیکھ کر اتنا خوش ہوئے. اور انہوں نے آ کر پوچھا تھا کہ بھائی 30,000 اشرفیاں میں نے دی تھی تم نے کیا کی, تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ بالکل محفوظ ہیں فکر نہیں کرو. اس کے بعد یہ نماز کو گئے اور نماز میں ہم نے بچے کا یہ حال دیکھا کہ وہ حدیث شریف کا درس دے رہا ہے اور بڑے بڑے علماء اس کے شاگرد بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء. بعض وہ اللہ تعالیٰ نوعمری میں اتنی دین کی سمجھ اور اتنا مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد بن جاتے ہیں. تو دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے. جب گھر آئے تو پوچھا کہ بھائی یہ سب کیسے تم نے کر لیا, تو انہوں نے کہا جو 30,000 اشرفیاں, یہ بتاؤ کہ وہ 30,000 اشرفیاں اچھی نعمت ہے یا یہ اچھی نعمت ہے. انہوں نے کہا بلا شبہ یہ لڑکا میرے لیے بڑی نعمت ہے جس کو دین سکھایا گیا اور جو دین کی تعلیم دے رہا ہے, اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ سب کی سب 30,000 اشرفیاں میں نے اس کے علم دین حاصل کرنے میں صرف کیے. تو عورتیں اس طرح بھی جو ہے کتنا بڑا مقام حاصل کر سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بچہ امام ربیعۃ الرائے کتنے بڑے محدث بنے, تو ان کے سب کا سب اجر و ثواب جو ہے ان کے والدین کو نہ ملے گا اور ان کی اولاد جو آنے والی ہوگی اس کو اس کا فائدہ نہ ملے گا اور وہ ان کے لیے سب کا جاریہ نہ ہوں گے. نسل در نسل جو دین انہوں نے پھیلایا تو سب کا سب صدقہ جاریہ پوری نسل کو اور ان والدین کو بھی ملے گا. تو اس طرح سے عورتیں جو ہیں اپنے آپ بھی علم دین سیکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بہن اور ماں یہ دو خواتین نے ان کا خرچہ اپنے ذمہ لے رکھا تھا علم دین حاصل کرنے کا. جب یہ باہر گئے 14 برس کی عمر میں تو ان کے جو ہے خرچہ ان کی بہن اور ان کی ماں نے لیا. اب بتاؤ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتنی بڑی دینی خدمت ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست کام لیا کہ بخاری شریف انہوں نے ترتیب دی تالیف کی اور اس نے احادیث کی جمع فرمائی ہے. اور ظاہر ہے کہ اصح الکتاب عباد کتاب اللہ, بخاری شریف کا درجہ قرآن پاک کے بعد اگر درجہ ہے کسی کتاب کا تو بخاری شریف کا ہے. کتنا بڑا کام اللہ نے لیا اور اس کے مددگار اللہ نے عورتوں کو بنایا. اسی طرح بہت واقعات ہیں کہ اپنے ایک واقعہ اور ہے وہ مجھے بزرگ کا نام یاد نہیں کہ ان کا معلوم ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا اور پھر بیرون ملک جانے کا ارادہ کیا. کچھ حالات ایسے تھے کہ وہ خفیہ طریقے سے تیاری کر رہے تھے باہر جانے کو کہ تاکہ علم دین کی میں ترقی کریں. تو ان کی بہن نے اپنا سارا زیور چھپا کر جو ہے ان کے سامان میں رکھ دیا تاکہ یہ ان کے ذات راہ بن جائے. حالانکہ بہن کی ذمہ داری نہیں ہوتی بھائی کو پالنا, بھائی کو خرچہ دینا. ماں باپ کے ذمہ تو ہوتا ہے لیکن بہن کی ذمہ داری نہیں ہوتی. لیکن بہن نے اس وقت علم دین کی کیسی قدر کی ہے. اور حضرت عائشہ, ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی فقیر تھیں کہ کتنے ہزار صحابہ آپ سے مستفید ہوئے. عورتوں نے کتنی خدمت کی ہے دین کی اور انہی کے بطن سے اولاد صالحہ, پیغمبر بھی پیدا ہوئے, صحابہ بھی پیدا ہوئے, تابعین بھی پیدا ہوئے, تبع تابعین پیدا ہوئے. تو کس کے بطن سے؟ خواتین کے بطن سے. اور اولیاء کرام بھی انہی کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں. اور جس کو جو ہے اولاد نہ ہو تو بھائی وہ خود علم دین سیکھے. اس کے لیے بھی ایک بہت سنہری موقع ہے کہ بعض اوقات اولاد کو پالنے میں اس قدر مشغولیت ہوتی ہے کہ دین سیکھنے کا موقع نہیں ہوتا. تو یہ بھی بڑا سنہری موقع ہے, یہ ایک تکوینی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر ہم سمجھیں کہ جس کے اولاد نہ ہو یا بڑی ہو گئی ہو اب وہ تربیت کے قابل نہیں رہی, اب وہ اپنے بڑے ہو گئے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. محاورتن ہمارے حضرت رحیم اللہ کے پاس لوگ آتے تھے, لڑکا ہے 20-22 سال کا, 24 سال کا, 25 سال کا, 28 سال کا. پوچھا کہ بھائی شادی ہوئی اس کی؟ کہا حضرت ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ مزاحن اس کے نیچے پیر نیچے سے اوپر تک دیکھتے تھے کہ ابھی کس کے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. ارے بھائی یہ سب باتیں یہ دنیا داری کی ہیں اور دینداری کی باتیں یہ نہیں ہیں. بچہ جب جوان ہو جائے, شادی کے قابل ہو جائے, جلدی سے اس کا رشتہ کر لو. جو اس کی آنے والی ہے منکوہا, انشاءاللہ وہ رزق اپنا خود ہی لائے گی. ہر زیروح کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. بعض دفعہ تو دیکھا بھی گیا ہے کہ نکاح سے پہلے بڑی تندرستی تھی, نکاح کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ سے رزق کی فراوانی ہو گئی. کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہی ہیں کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کیا جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے خدا تعالیٰ سب کام اس کے بناتے ہیں, مشکلات سے بھی نکالتے ہیں, آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں, بے گمان رزق بھی دیتے ہیں خدا تعالیٰ. کہاں سے چلا آ رہا ہے بھائی پتہ ہی نہیں, اندازہ ہی نہیں تھا. کتنے بڑے بڑے علماء مالدار بھی ہو گئے, کہاں سے ہو گئے پتہ نہیں. لوگ تو کہتے تھے کہ تم مولویوں کے ٹکڑوں پہ پڑھو گے, مدرسے کے ٹکڑوں پہ رہو گے. ایسی باتیں بناتے ہیں لوگ دنیا دار, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو کسی دنیا دار نے کہا کہ مولویوں کے بڑے مزے ہیں, مرغے کھاتے ہیں ہر وقت. اب تو خیر مرغی کی وہ ویلیو نہیں رہی, پہلے زمانے میں مرغی بڑی چیز سمجھی جاتی تھی, دیسی مرغی. تو لیکن کہا کہ یہ مولویوں کے بڑے مزے ہیں, مرغ کھاتے ہیں. حضرت نے فرمایا تم بھی مولوی بن جاؤ, تم بھی مرغے کھاؤ. ہم کوئی منع بھائی مرغے اللہ دے رہا ہے, ہماری جیب سے کیا جا رہا ہے؟ تم بھی مولوی بن جاؤ تو تم بھی مرغے کھا لو, ہماری جیب سے تھوڑی کچھ جائے گا. کسی پہ یاد آیا کہ حضرت رحمہ اللہ ایک مرتبہ انگور خرید فرما رہے تھے. حضرت کا ذوق بہت بڑھیا تھا, ہر چیز میں اللہ کی نعمت ہے, بڑھیا انگور لے رہے تھے. تو ایک دنیا دار دیکھ کے جل رہا تھا, تو اس نے کہا کہ اچھا مولوی لوگ بھی انگور کھاتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے برجستہ فرمایا کہ تو انگور کیا, صرف لنگور ہی کھاتے ہیں. ایک دم لاجواب ہو گیا وہ. تو اس طرح سے جو ہے نا, یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوں ہی نہیں بنا دیا. ان سے نسلیں چلی ہیں اور ان سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, ان سے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں, بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کی تربیت جو ہے اس میں ضروری ہے. جیسی تربیت ماں نے کی ویسے بچے نکلے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کو ایسی تربیت دی تھی, حضرت شکر گنج رحمت اللہ علیہ, کہ ہمیشہ وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد عبادت کے بعد ان کو کہتی جاؤ یہ نعمت خانہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا لکڑی کا الماری اور اس میں کچھ جالی لگی ہوتی تھی اب اس زمانے میں کیسی تھی یہ معلوم نہیں لیکن اس میں کھانے پینے کی چیزیں محفوظ رہتی تھیں اور ہوا دار وہ بنا ہوا تھا تو اس میں رکھ دیتے تھے تو جب بھوک لگتی کہا بھائی جاؤ اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے ان کو ایسا یقین بیٹھا دیا کہ جب جو ہے وہ دعا مانگ کے جاتے اس میں ضرور کچھ کھانا مل جاتا وہ چپکے سے اس میں رکھ دیتی تھی اور دعا مانگنے کا کہتی تھی ایک مرتبہ وہ کھانا رکھنا بھول گئیں اور جو ہے وہ بچے نے حسب معمول حسب عادت حسب تربیت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ کھانا چاہیے اور جا کر جو ہے الماری کو کھولا تو اس میں کھانا موجود تھا ایسا یقین انہوں نے بنا دیا وہ گھبرا رہی تھی کہ ہائے میں نے تو آج بھول گئی اب کیا ہوگا بچے کا یقین کا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ کھانا بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسی طرح ایک ماں نے اپنے بچے کی تربیت یہ کی ہے بڑے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بچپن میں جب علم دین حاصل کرنے جا رہے تھے ماں نے ان کی صدری کے اندر سونے کی اشرفیاں وہ سی کے بھیج دی کیونکہ ڈاکے ڈکیتی کا زمانہ تھا تو اس میں رکھ دی تاکہ حفاظت سے رہیں لیکن ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جو مال ہو فوراً نکال دو اب کسی نے نکالا کسی نے جھوٹ بولا لیکن ڈاکوؤں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے چھوٹا سا اس کے پاس بھلا کیا ہوگا ایک صدری پہنا ہے معمولی کپڑے پہنا ہے تو انہوں نے خود ہی آواز دے کر کہا میرے پاس 40 دینار ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں اب بتائیے ڈاکو حیران رہ گئے اور انہوں نے جب واقعہ سنا پوچھا کہ میرے ماں کی یہی تربیت ہے کہ سچ بولو ڈاکوؤں نے ڈاکے سے توبہ کر لی ایسے واقعات یہ کس کی تربیت سے ہیں کیسے یہ بنے بزرگ کیسے بنے یہ اولیاء کرام یہ سب عورتوں ہی کے وجہ سے خواتین ہی نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا خدا پر ان کا یقین مضبوط بنا تبھی تو انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی اللہ تعالی ہم کو علم دین کی قدر نصیب فرمائے تو اصل بات مضمون آج عنوان میرے دل میں اللہ تعالی نے یہ ڈالا کہ ہماری ماؤں بیٹیوں کو ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں کیونکہ علم دین ہی وہ دولت ہے باقی رہنے والی ہمیشہ باقی رہنے والی اور باقی مال و دولت تو گھر بار سب کچھ یہاں فنا ہونے والا ہے یہ علم دین ہی باقی رہنے والا ہے اور علم ہی وہ دولت ہے جس سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے اگر مسائل کا علم نہ ہوگا نمازیں قبول نہ ہوں گی تلاوت قبول نہ ہوگی اذکار قبول نہ ہوگی معلوم نہیں زکوٰۃ کیسے دے رہے ہیں دے رہے نہیں دے رہے مسائل کا علم حاصل کریں اور اس کے لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہشتی زیور سے بہتر میری نظر میں کوئی کتاب نہیں ہے اور بھی کتابیں ہیں لیکن بہشتی زیور واقعتاً بہشتی زیور ہے اس میں بامسمہ ہے جنت کا زیور ہے یہ جو اس کا مطالعہ بار بار کر کے اس کو ذہن نشین کر لے گا انشاءاللہ تعالی اس کا گھر جنت بن جائے گا اور میں اس بات کا دعوے دار اکیلا نہیں ہوں میرے بزرگوں نے فرمایا ہے اور الحمدللہ اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ جس نے بہشتی زیور کی باتوں کو پڑھ لیا اور اس پر عمل کیا واقعتاً انہوں نے اپنے منہ سے ہمیں کہا اب یہ کہ استقامت نہیں رہتی بعض اوقات پھر ماحول سے جو ہے گڑبڑا جاتے ہیں تو پھر جو ہے نیچے اتر جاتے ہیں پٹری سے تو پھر بار بار مطالعہ کرے اور اولیاء اللہ سے تعلق مضبوط رکھے مایوس نہ ہو شرمندہ نہ ہو جھجکے نہیں اپنی برے حال پیدا ہو گیا پہلے اچھا حال تھا اب واپس جو ہے غفلت میں آ گئے تو پھر دوبارہ کوشش کرے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے علم دین حاصل کریں مسائل کا علم حاصل کریں اور اس میں نیک بیویوں کے جو قصے ہیں ان کو بار بار پڑھیں جس سے معلوم ہوگا کہ عورتوں نے بھی کس قدر قربانیاں دی ہیں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہاں خصوصاً ہماری امہات المؤمنین نے اور ہماری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے کس طرح دین پھیلایا ہے علم دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں تربیت اولاد کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور کن کن حالات کے اندر جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو بس مراد یہی تھی کہ عورتیں بڑی اہم ہیں ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے دین کے لیے ہماری آخرت کے لیے تو دو کام ضروری کرنے ہیں ایک تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں تاکہ ہماری اولاد بھی نیک نکلے جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد نکلے گی اس میں وہی اثرات آئیں گے جیسی گفتگو ماں کرے گی اولاد بھی ویسی گفتگو کرے گی جیسے اخلاق ماں کے ہوں گے ویسے اخلاق اولاد کے بھی ہوں گے. خود تو ہم بدلے نہیں اپنے کو اور اولاد سے ہم شکایتیں کریں کہ تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو. خود نہیں بدلیں گے بھائی, ہماری اولاد صحیح ہو جائے. دعا کر دیجئے ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں, ہمارے بچے اللہ والے. ارے پہلے اپنی فکر کرو, قو انفسکم واہلیکم نارا, پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی فکر کرو. تو یہ ہے طریقہ کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں. ہوتا یہ ہے کہ زیادہ فکر زیادہ پریشان, ہر وقت پریشان ہے اولاد ایسی ہو جائے اولاد ایسی ہو جائے اولاد سیدھی ہو جائے. ارے خود کو تو سیدھا کیا نہیں کہ بھائی ہم تو بڈھے ہو گئے اب کیا سدھریں گے. نہیں بھائی, ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں تھے رائے گا بڑھاپے کے یہ سجدے بھی کہ جن سے کہ جن کی برکتوں سے مل گئی جنت برندوں کو. بڑھاپے میں بھی بھائی موقع ہے, ابھی اللہ نے مہلت دی ہے, توبہ کر لو اللہ سے معافی مانگ لو اور جس کی ادائیگی اپنے ذمے ہو وہ کر دو. وراثت ذمے ہے وراثت دے دو, قرضہ ہے تو قرضہ دے دو, پاس پیسہ نہیں ہے اس سے کسی طرح روگ آ کے خوشامد کر کے معاف کرا لو. اسی طرح قضا نمازیں ہیں ذمے تو قضا نمازیں پڑھ لو. اسی طرح اگر اور کوئی ذمے اپنے فرض روزے ہیں قضا تو ان کی قضا کر لو, جلدی جلدی کر لو, دیر مت کرو کیونکہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تبتی کھڑے کی کھڑے. تو ایک تو تقوی اختیار کریں, دوسرے یہ کہ علم دین سیکھیں. علم دین یہی دولت وہ ہے, یوں نہیں جیسے تیسی نماز پڑھ لی جیسے تیسے مسائل اپنے طرف سے گھڑ لیتے ہیں بعض لوگ مسائل, تو اپنی طرف سے نہیں گھڑنا چاہیے بلکہ کتاب پڑھنا چاہیے, علماء سے معلوم کرنا چاہیے. آج کل تو بہت آسانی ہے, دارالعلوم ہے, بڑے بڑے دارالافتاء بنے ہوئے ہیں, ٹیلی فون پہ سہولت ہے, ان سے مسئلہ معلوم کر لیں, کتابیں دیکھ لیں, بہت طریقے ہیں علم دین حاصل کرنے کے. البتہ مستند علماء سے پوچھیں اور مستند کتابوں سے علم دین حاصل کریں. بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں خصوصاً یہ اسمارٹ فون نے تو بالکل تباہ کر دیا. ابھی کل ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے, وہ رو رہے تھے, کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھتیجا ان کی سالی سے عشق میں مبتلا ہو گیا اسی اسمارٹ فون کی وجہ سے. اور کیا ہوا کہ وہ اچھی خاصی شادی شدہ عورت ہے, بچے والی عورت ہے, اب اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا, اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا. وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھر آ گئی ہے اور جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اور بھتیجے صاحب جو ہے وہ عالم بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن دیکھو کہ یہ اسمارٹ فون کا فتنہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے متقیوں کو جو ہے اس نے منہ کالا کرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے, ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی دولت سے اور دین کی سمجھ سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی راہ عطا فرمائے اور اس میں استقامت بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. رواه البخاری. حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بخت لوگ یکے بعد دیگرے مرتے جائیں گے اور باقی رہیں گے ردی اور بیکار, یعنی برے اور بدکار, مانند جو کی بھوسی یا کھجور کی بھوسی کے, جن کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو نیکوکاروں میں شامل فرما لے اپنی رحمت. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں غسل کرنے کا مسنون طریقہ, پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں, پھر دونوں استنجے کی جگہ دھوئیں چاہے نجاست ہو یا نہ ہو, پھر بدن میں کسی جگہ ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کریں, اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کریں. ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب غسل کرتے وقت آدمی بے لباس ہوتا ہے تو قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے, وضو یا غسل قبلے کی طرف نہ کریں, نہ پیٹ ہو اور نہ اس کی طرف رخ ہو. اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے. وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیے, اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائے, یعنی کوئی حصہ خشک نہ رہے. بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا. غرض سارے بدن پر پانی بہائیے, پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیں. لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے. نشر تھی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کے اتمام میں، اور واحدی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے قریب زمانۂ وفات کے ہم لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع کیا اور قرب سفر کی خبر سنائی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے گھر والے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کفن کس کپڑے میں دیں؟ فرمایا میرے انہی کپڑوں میں. آپ کا لباس چادر اور ازار قمیص ہوتا تھا، اور اگر چاہو مصر کے سفید کپڑوں میں یا یمانی چادر کے جوڑے میں. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فرمایا جب غسل کفن سے فارغ ہو تو میرا جنازہ قبر کے قریب رکھ کر ہٹ جانا، اول ملائکہ نماز پڑھیں گے، پھر تم گروہ گروہ آتے جانا اور نماز پڑھتے جانا، اور اول اہل بیت کے مرد پڑھیں، پھر ان کی عورتیں، پھر تم اور لوگ. ہم نے عرض کیا کہ قبر میں کون اتارے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت اور ان کے ساتھ ملائکہ ہوں گے. طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم كل خیر لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.